ناظرین سلام، اس کورس میں فزکس کے مختلف مضامین کا احاطہ کیا گیا، کلاسیکل میکینکس، بجلی اور مقناطیسیت، سٹیٹسٹیکل میکینکس اور تھرمو ڈائنامکس، کوانٹم میکینکس وغیرہ. اگر ہم اپنی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سب کی ضرورت پڑتی ہے. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال پیش کروں گا جس میں ہمیں معلومات ان تمام شعبوں سے لینی پڑے گی، اور یہ ایک انتہائی اہم اور دلچسپ مضمون بھی ہے، فزکس آف آور سن. ہمارا سورج محض ایک ستارہ ہے. اگر آپ کائنات کی طرف دیکھیں تو آپ کو ہر طرف کہکشائیں دکھائی دیں گی. یہ کہکشائیں اربوں ستاروں پر مشتمل ہیں، اور ان میں طرح طرح کے ستارے ہیں، کچھ جو ہمارے سورج سے بہت بڑے ہیں اور کچھ جو اس سے کچھ چھوٹے ہیں. مگر ہم سورج پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ اگر نہ ہوتا تو آج زمین پر زندگی بھی ممکن نہ ہوتی. سورج پر غور و خوض کرنا زیادہ آسان ہے کیونکہ یہ ہمارے قریب ہے. زمین سے سورج کا فاصلہ صرف 8 نوری منٹ ہے، جس کا مطلب یہ کہ جب سورج سے ایک شعاع چلتی ہے یا ایک فوٹون وہاں سے چلتا ہے تو وہ 8 منٹ کے بعد زمین تک پہنچ جاتا ہے. اس کے برعکس جو دوسرے ستارے ہیں وہ ہم سے کئی نوری سال دور ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں فزکس کے قوانین کا اطلاق ہمارے اپنے سورج، ہمارے اپنے ستارے کے اوپر کروں گا. اور چلیے اس کی ابتدا ہم یوں کرتے ہیں کہ جو چند بنیادی حقائق ہیں سورج کے بارے میں، اور جو اب میں یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے اس کی کمیت، یعنی اس کا ماس جو 2×10^30 kg ہے، جو زمین سے تقریباً 333,000 گنا زیادہ ہے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا، آخر کسی نے سورج کو ترازو میں ڈال کر تولا تو نہیں ہے. جب ہم نے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کی بات کی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر دو اجسام ہوں، ایک کا ماس M1 دوسرے کا M2، تو ان کے درمیان جو کشش ہے اس کی مقدار بنتی ہے جی، نیوٹنز گریویٹیشنل کانسٹنٹ، M1 M2 ڈیوائڈڈ بائی R². تو اگر ان کے درمیان فاصلہ R ہے تو یہ فورس بنتی ہے. اچھا، یہاں سے تو M1 M2 کا پروڈکٹ آتا ہے، تو اگر صرف آپ زمین اور سورج لیں تو یہ ناکافی ہے. لیکن اگر کوئی تیسرا جسم بھی ہو، چاند ہو یا کوئی دوسرا سیارہ، تو اس کا اثر بھی جب آپ شامل کرتے ہیں ان کے آربیٹل پیریڈز میں، وہاں سے پھر سورج کا یہ ماس نکل آتا ہے. یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. چلیے اگلی حقیقت پر چلتے ہیں. اس کا قطر یعنی ڈائمیٹر زمین سے 109 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ 1392,000 kilometers. اور اس کی عمر، سورج کی عمر ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں تھا، اس کی عمر 4.6 بلین ایئرز ہے. اس کا ہمیں کیسے معلوم، میں اس سوال کے اوپر بعد میں لوٹوں گا، کیونکہ اس کو جاننے کے واسطے ہمیں اور بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے. سورج گھومتا ہے، اس کا روٹیشن پیریڈ ایکویٹر اور پولز پر مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کوئی سالڈ باڈی نہیں ہے، یہ کوئی لٹو یا کوئی گیند کی طرح نہیں ہے جس کا ہر حصہ ایک ساتھ گھومتا ہے. یہ گیس کا گولا ہے، اور اگر گیس کا گولا ہے تو اگر یہ پورا یوں گھومتا تو شمالی اور جنوبی قطب پر اس کے گھومنے کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے بنسبت ایکویٹر کے. اس کا درجہ حرارت 15 million degrees ہے اس کے کور میں، اور اس کی سطح پر کم ہے، یعنی کہ 5770 degrees. یہاں بھی آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا. اصل میں اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، کیونکہ جب ہم نے بلیک باڈی ریڈیشن کی بات کی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی آپ کسی جسم کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے شعائیں نکلتی ہیں، اس میں سے ریڈیشن نکلتی ہے، اور اس ریڈیشن کا ایک مخصوص انرجی اسپیکٹرم ہوتا ہے. تو جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو پہلے وہ گہرا سرخ ہوتا ہے، پھر سرخ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پیلا ہوتا ہے، پھر ہوتے ہوتے سفید، پھر نیلا. اگر آپ سورج کو اسپیکٹروسکوپ سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ انرجی کس فریکوینسی میں کتنی ہے، تو اس سے ایک پورا اسپیکٹرم بنتا ہے جس کو پلانک اسپیکٹرم کہتے ہیں، اور جس پر میں لوٹنے والا ہوں اسی لیکچر میں. وہاں سے جو میکسیمم پوائنٹ نکلتا ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج کا درجہ حرارت اتنا ہے، یعنی کہ 5700 کے لگ بھگ. مگر یاد رہے کہ یہ اس کی سطح کے اوپر ٹیمپریچر ہے، اس کی گہرائی میں درجہ حرارت اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کی کثافت یعنی ڈینسٹی سونے کی ڈینسٹی سے 8 گنا زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اس کا ایوریج لیں تو وہ پانی سے کچھ بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً اس سے 1.5 گنا زیادہ ہے. یہ بات تو ہم کافی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس واسطے کہ اگر سورج کا ہمیں ماس معلوم ہو اور اس کا ریڈیس جس سے والیوم معلوم ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے ڈینسٹی نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. اس کی کمپوزیشن 72% ہائیڈروجن، 25% ہیلیم، اور پھر کچھ دیگر عناصر موجود ہیں جن کو یہاں پر میں نے میٹلز لکھا ہے. ان میٹلز میں لوہا اور کاربن اور دیگر اس طرح کے عناصر ہیں. اب ہمیں یہ کیسے پتا؟ بجا طور پہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ سورج کے اوپر تو کوئی گیا نہیں ہے، کیونکہ اس کے نزدیک جانے سے بھی گرمی اس قدر شدید ہو جائے گی کہ جو بھی خلائی جہاز آپ اس کے نزدیک بھیجیں گے وہ تو بخارات میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن اس کا بھی جواب آپ دیکھ چکے ہیں کسی پچھلے لیکچر میں، کیونکہ جب ہم سورج کی روشنی کو کسی منشور میں سے گزارتے ہیں تو یہ روشنی آتی ہے اور مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے. ان رنگوں میں ایبزارپشن اسپیکٹرم نظر آتا ہے، چنانچہ اس آنے والی روشنی کا تجزیہ کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اتنی ہائیڈروجن ہے، اتنا ہیلیم ہے، اتنے دیگر عناصر ہیں وغیرہ. اور پھر ایک آخری حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیومینوسٹی، جس کی مقدار بنتی ہے 3.83 × 10²⁷ جولز پر سیکنڈ. اس کا مطلب یہ کہ سورج میں سے تقریباً 4 × 10²⁴ کلو واٹس خارج ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی مقدار ہے. اس کو سمجھنے کے واسطے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ زمین پر جتنے بڑے بڑے بجلی گھر ہیں، تربیلا ڈیم کی مثال لیجئے، اس میں سے تقریباً 5000 میگا واٹ ہمیں ملتے ہیں، تو اس طرح کے اربوں کھربوں بجلی گھروں کی ضرورت ہوگی سورج کا مقابلہ کرنے کے واسطے. یہاں سے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ توانائی آتی کہاں سے. ایک زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی کیمیائی مادہ ہے سورج کے اندر جس کے جلنے سے یہ ساری توانائی ملتی ہے، لیکن اگر آپ یہ حساب لگائیں کہ اس سے سورج کتنے وقت تک یہ توانائی خارج کر سکتا ہے، تو وہ تو پھر صرف چند ملین سال ہی بنتا ہے. پھر اس کے بعد یہ خیال پیش کیا گیا، اور یہ غالباً لارڈ کیلوین کا تھا، کہ سورج گریویٹیشنل کنٹریکشن سے یہ توانائی حاصل کرتا ہے. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے تو اس کی گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی میں کمی آتی ہے، اور پھر وہ کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹوٹل انرجی تو ایک مستقل اماؤنٹ میں رہتی ہے، کنزرویشن آف انرجی. چنانچہ یہ خیال تھا کہ سورج جون جون سکڑتا جاتا ہے تو اس کی پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہوتی ہے، اور وہ کائنیٹک انرجی پھر گرمی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، کیونکہ رینڈم کائنیٹک انرجی آپ کو یاد ہے اسی کو ہم گرمی کہتے ہیں، ہیٹ کہتے ہیں. چنانچہ یہ ایک خیال تھا، مگر اگر آپ اس کا حساب لگائیں کہ کتنے وقت تک سورج قائم رہ سکتا ہے، تو وہ صرف 25 ملین سال بنتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس دوسرے شواہد موجود ہیں، کہ سورج تو تقریباً 4.5 ارب سال سے موجود ہے. چنانچہ یہ طریقہ نہیں ہو سکتا، یہ سورج کی توانائی کی توجیہ نہیں ہے. اور ہمیں سورج کا راز اس وقت پتا چلا جب آئنسٹائن نے E=mc² دریافت کیا. وہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ماس کو انرجی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور اب اس مسئلے کو ہم بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے. اگر آپ چار پروٹونز کے ماس کا مقابلہ کریں ایک ہیلیم نیوکلیس کے ماس کے ساتھ, اور یاد رہے کہ ہیلیم نیوکلیس میں دو پروٹون اور دو نیوٹرون ہوتے ہیں, تو چار پروٹون کا وزن زیادہ ہے بنسبت دو پروٹون اور دو نیوٹرون کے. اور یہ بات تھوڑی سی شاید آپ کو عجیب لگتی ہو کیونکہ پروٹون ہلکا ہوتا ہے بنسبت نیوٹرون کے, تو ظاہر ہے کہ چار پروٹون اگر یہاں رکھتے ہیں تو یہ پلڑا بھاری اگر ہے تو یہ بہت عجیب بات ہے, نیوٹرون بھاری ہے پروٹون سے. لیکن الفا پارٹیکل کا ماس چار پروٹون سے کم ہے, اور وہ کم اس واسطے ہے کہ اس میں نیوکلیئر بائنڈنگ ہے. چنانچہ جب چار پروٹون کسی طرح سے فیوز ہو کر ہیلیم میں تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے توانائی خارج ہوتی ہے, اور وہ توانائی فوٹونز کی صورت میں, روشنی کی صورت میں باہر نکلتی ہے. اس کو فیوژن کہتے ہیں. مگر یہ کہنا کہ چار پروٹون سے الفا پارٹیکل بنتا ہے, اس کو ہمیں زیادہ قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے. سب سے پہلے دو پروٹون آپس میں ٹکراتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ڈیوٹرون بنتا ہے. یاد رہے کہ ڈیوٹرون پروٹون اور نیوٹرون پر مشتمل ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ ایک نیوٹرینو اور پوزیٹرون بھی پیدا ہوتے ہیں. پوزیٹرون جا کر کسی دوسرے الیکٹرون کے ساتھ ٹکراتا ہے اور پھر دو فوٹونز یعنی گاما ریز اس میں سے نکلتے ہیں. دوسرے مرحلے میں ڈیوٹرون کسی اور پروٹون کے ساتھ ٹکراتا ہے اور یہاں سے ایک ہیلیم 3 کا نیوکلیس بنتا ہے, ساتھ ساتھ ایک اور گاما رے اس میں سے نکلتا ہے. اور آخری مرحلے میں دو ہیلیم نیوکلیائے آپس میں ٹکراتے ہیں جس سے ایک الفا پارٹیکل اور دو پروٹونز بنتے ہیں. تو اس طرح سے چار پروٹونز جب ٹکراتے ہیں تو ان میں سے بالآخر ایک ہیلیم نیوکلیس اور دو پروٹونز نکلتے ہیں پلس انرجی. وہ انرجی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس لیے آتی ہے کیونکہ الفا پارٹیکل کا ماس کم ہے بنسبت چار فری پروٹونز کے. اب اس سے اتنی انرجی حاصل ہوتی ہے کہ سورج اربوں کھربوں کلو واٹ خارج کر سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں فیوژن ری ایکشن کی ضرورت ہے جس میں یہ سب آ کر اکٹھے ہو سکیں. اگر آپ زمین پر دو پروٹونز کو ٹکرانے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس اتنی انرجی نہیں بنتی ہے. انرجی اس لیے نہیں بنتی ہے کہ یہ دو پروٹون ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں. جب تک یہ کافی قریب نہ آئیں ایک دوسرے کے تو نیوکلیئر ری ایکشن ہو نہیں سکتا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو پروٹونز یوں آ رہے ہیں اور وہ عام طور پہ یوں گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکٹ کیے بغیر. یہ صرف اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہوتے ہیں جب اس کی اور اس کی انرجی بہت ہوتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سی شرائط درکار ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ کسی شے کو گرم کرتے ہیں یا خصوصاً کسی گیس کو گرم کرتے ہیں تو اس میں ایوریج انرجی آف ایٹمز مالیکیولز نیوکلیائے جو کچھ بھی ہے وہ بڑھتی ہے, اور جتنا زیادہ گرم کرتے ہیں تو ایوریج ویلوسٹی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. سورج میں ہائیڈروجن فیوژن ری ایکشن کے واسطے کم از کم 8 ملین ڈگریز کیلوین کی ضرورت ہے, اور یہ سورج کے کور ہی میں ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 5700 ڈگریز یہ تو باہر کا ٹیمپریچر ہے سطح پر, لیکن اگر آپ سورج کے بیچ میں جائیں اس کے کور میں داخل ہوں تو پھر وہاں پر ٹیمپریچر کافی ہوتا ہے ہائیڈروجن فیوژن کے واسطے. اب یہ ٹیمپریچر ہائیڈروجن فیوژن کے لیے ہے, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہیلیم پروڈیوس ہوتی ہے وہ بھی فیوز ہو سکے. ممکن ہے, لیکن اس کے لیے اور زیادہ ٹیمپریچر چاہیے, تقریباً 100 ملین ڈگریز کے کی ضرورت ہے. چنانچہ یہ بھی ہوگا کہ جب سورج میں ہائیڈروجن کی مقدار کم ہو جائے گی اور اس کی بات میں بعد میں کرنے والا ہوں, تو پھر جو باقی ماندہ ہیلیم ہے وہ بھی اس ٹیمپریچر پر آ سکے اور وہاں ایک نیوکلیئر ری ایکشن شروع ہو سکے. اگر ہم سورج کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں تو اس کے تین بنیادی حصے بنتے ہیں, ان کو یہاں پر کور, ریڈیشن زون اور کنویکشن زون کہا گیا ہے. کور سے مطلب سورج کا وہ اندرونی حصہ جہاں نیوکلیئر ری ایکشن ہوتا ہے, فیوژن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ توانائی پیدا ہوتی ہے. یہ پیدا ہوتی ہے فوٹونز کی صورت میں, یعنی کہ جو گاما ریز باہر نکلتی ہیں اور یہ پھر داخل ہوتی ہیں ریڈیشن زون میں. تو ادھر فوٹونز کی بہت بڑی تعداد ہے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک فوٹون جب کور میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو سورج کی سطح تک پہنچنے میں تقریباً 170,000 لگتے ہیں. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اتنا وقت کیوں لگتا, آخر روشنی تو روشنی کی رفتار پہ سفر کرتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ایک فوٹون نکلتا ہے تو وہ آگے جا کر کسی ایٹم سے ٹکراتا ہے, کسی چارج پارٹیکل سے ٹکراتا ہے, پھر دوسرے سے, اور یوں گھومتا 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 یہ بہت وقت کے بعد سورج میں سے نکل سکتا ہے. اس کے برعکس جو پارٹیکلز انٹریکٹ نہیں کرتے وہ تو بہت جلدی نکل جاتے ہیں, اور اس کی بات میں بعد میں کروں گا. خیر, یہ ریڈیشن زون ہے جو سورج کے گرد ہے کور کے باہر. اس کے بعد کنویکشن زون ہے. اب کنویکشن زون کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں, جب آپ کسی برتن میں کسی لیکوڈ کو گرم کرتے ہیں, پانی ہو یا دودھ ہو, تو جب نیچے سے گرم کرتے ہیں تو وہ پانی یا دودھ اوپر اٹھتا ہے. اوپر چونکہ ہوا کے ساتھ کانٹیکٹ ہے تو اوپر ٹھنڈا ہے نیچے کے مقابلے میں, تو یہ لیکوڈ یوں جا کر واپس آتا ہے اور یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے جس کو کنویکشن سائیکل کہتے ہیں. سورج کے کنویکشن زون میں یہ کنویکشن سائیکلز ہیں جو کور اور ریڈیشن زون سے انرجی اس کی سطح کے اوپر پہنچاتے ہیں. اگر آپ سورج کی سطح کو باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کو کچھ اس طرح کی چیز دکھائی دے گی, اس کو سولر گرینیولیشن کہتے ہیں. یہاں پر تقریباً 1,000 کلومیٹر کا فاصلہ ایک اور دوسرے گرینیول میں ہے, اور یہاں پر سورج سے گرمی اور پارٹیکلز اوپر آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں, تو ایک مکسنگ ہوتی ہے جو کنٹینیوسلی یوں چلتی ہے. اس طرح سے سورج میں انرجی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. سورج کی سب سے بالائی تہ فوٹوسفیئر کہلاتی ہے, اور اس میں درجہ حرارت نسبتاً کم ہے, تقریباً 5,700 ڈگریز کیلوین. مگر بعض دفعہ ہم اس سے بھی اوپر دیکھ سکتے ہیں, وہ اس خاص صورت میں جب چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے جس کو سورج گرہن کہتے ہیں. تو اگر آپ اس وقت سورج کی طرف دیکھیں, ویسے دیکھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ اس سے آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, لیکن اگر ٹیلیسکوپ سے یہ کیا جائے اور اسپیکٹروسکوپک انالیسس کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک کورونا ہے جو فوٹوسفیئر کے باہر ہے, جس کا درجہ حرارت اس سے بہت زیادہ ہے, کچھ ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہر سیکنڈ سورج میں 4 ملین ٹن ہائیڈروجن توانائی میں تبدیل ہوتی ہے, اور بنیادی طور پر یہ فیوژن سے ہے. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں, 4 پروٹون, 1 ہیلیم پلس 25 ملین الیکٹرون وولٹس انرجی پلس 2 نیوٹرینوز میں تبدیل ہوتے ہیں. دراصل سورج میں فیوژن ری ایکشن اس سے کچھ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, اور اس کو کاربن, نائٹروجن اور آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے جو سورج کے اندر موجود ہیں. بہت زیادہ مقدار نہیں ہے ان کی, لیکن ان کا ہونا وہاں پر اشد ضروری ہے. ہاں, جو میں نے ری ایکشنز آپ کو دکھائے تھے وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن جو سورج سے توانائی نکلتی ہے اس کی بڑی مقدار CNO سائیکل سے برآمد ہوتی ہے. سی کاربن, N نائٹروجن, O آکسیجن. یہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے. یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے ایک پروٹون کاربن 12 نیوکلس کے ساتھ ٹکراتا ہے, جس کے نتیجے میں نائٹروجن 13 بنتی ہے, پھر کاربن 13, پھر نائٹروجن 14، پھر آکسیجن 15، نائٹروجن 15 اور بالآخر کاربن 12. اس کا نیٹ ایفیکٹ تو یہ ہے کہ چار پروٹون پھر الفا پارٹیکل اور پوزیٹران اور انرجی نیوٹرینوز وغیرہ اس کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مگر ادھر کاربن کا ہونا اشد ضروری ہے، اس کے بغیر یہ ریئیکشن آگے بڑھ نہیں سکتا. اس کو ہم کیٹلائزڈ ریئیکشن کہتے ہیں، مطلب یہ کہ کاربن جتنا پہلے تھا اتنا ہی بعد میں رہتا ہے، مگر اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ریئیکشن آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر سورج اسی رفتار پر ہائیڈروجن کنزیوم کرتا رہا تو یہ تقریباً 10 ارب سال تک آگے چل سکتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اب تقریباً 5 یا 5.5 ارب سال باقی ہیں. یہاں جو ریئیکشن ایفیشنسی ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً 0.008 ہے، جس کا مطلب ہے 0.8%. یہاں ریئیکشن ایفیشنسی 100% اس واسطے نہیں ہو سکتی کہ چار پروٹونز بالآخر ایک الفا پارٹیکل میں تبدیل ہوتے ہیں اور الفا پارٹیکل بھاری ہوتا ہے. ہاں، چار پروٹون سے تھوڑا سا زیادہ ہلکا ہے، مگر یہاں ٹوٹل کنورژن آف ماس انٹو انرجی نہیں ہوتی. اس کے برعکس اگر ایک الیکٹران اور پوزیٹران آپس میں ٹکرائیں تو یہاں کوئی میٹر، کوئی مادہ نہیں بچتا، صرف توانائی ہی توانائی ہوتی ہے جو فوٹونز کی صورت میں باہر جاتی. اب چلیے میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں. یہاں نیوکلیئر ریئیکشن ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں گرمی پیدا ہو رہی ہے، گرمی کی وجہ سے گیس کا پریشر بے انتہا زیادہ ہوتا ہے. اب اس پریشر کو کوئی اور چیز کاؤنٹر ایکٹ کرتی ہے اور وہ ہے گریویٹی. تو اگر آپ ایک سرفیس لیں تو اس سرفیس کے اوپر، اب چلیے یہ حساب لگاتے ہیں کہ کون کون سی فورسز عمل کرتی ہیں. یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرفیس کے اوپر مختلف فورسز عمل کر رہی ہیں. اوپر پریشر فرام گیسز ابو دا سلیب دکھایا گیا، نیچے پریشر فرام گیسز بلو دا سلیب. اب چلیے اس کو ہم سمجھتے ہیں. اگر یہ کوئی سا سرفیس ہے جو ہم نے خود اپنے طور پر سورج کے اندر امیجن کیا ہے، تو اس کے اوپر جو گیس کا وزن ہے وہ نیچے کی طرف ہے اور نیچے پریشر اوپر کی طرف ہے، چنانچہ اس سلیب کے اوپر ڈفرنس آف ٹو پریشرز ہوگا. دوسری طرف اس سلیب کو اگر آپ لیں تو اس کا کوئی وزن بنتا ہے، کوئی ماس بنتا ہے، اور ماس ہمیشہ نیچے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے کشش ثقل کی وجہ سے. چنانچہ ادھر ان مختلف فورسز میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک ایکویلیبریم ہے جس کا اب ہم حساب لگائیں گے. اس ڈائیگرام میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر گریویٹی اندر کی طرف عمل کر رہی ہے جبکہ پریشر باہر کی طرف. تو ایک سمجھ لیجئے کہ رسک کشی کا مقابلہ ہو رہا ہے. یہاں پریشر سورج کو باہر کی طرف دھکیل رہا ہے جبکہ کشش ثقل اس کو سکیڑنے کی کوشش کر رہی ہے. جب یہ دونوں برابر ہوں گے تب ہی یہاں ایکویلیبریم کی صورتحال پیدا ہو سکے گی. اب اس کو بہتر سمجھنے کے لیے ایک پتلی سی شیل بنائیے جو مرکز کے گرد ہے اور اس کی موٹائی ڈی آر دکھائی گئی ہے. اس کے اندر کثافت رو آف آر ہے، یعنی کہ دا ڈینسٹی از رو آف آر، اور اس کا فاصلہ مرکز سے آر ہے. اب چلیے ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ اس کے اوپر کل کتنی فورس عمل کرتی ہے پریشر کی وجہ سے اور کشش ثقل کی وجہ سے. اس کے اندر جو مادہ ہے اس کا حجم ہے 4πr², یہ سرفیس ایریا بنا، ملٹیپلائڈ بائی ڈی آر. ڈی آر اس کی موٹائی ہے، تو والیوم از 4πr² انٹو ڈی آر. لہذا اس پتلی سی شیل کا ماس بنا رو آف آر انٹو 4πr² ڈی آر، اور اس پر جو فورس عمل کرتی ہے وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو جی، یعنی کہ نیوٹنز گریویٹیشنل کانسٹنٹ، انٹو ایم آف آر ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوئر سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا. اب یہاں پر ایم آف آر کیا ہے؟ اٹ از دا ٹوٹل ماس آف دا سن اپ ٹو ڈسٹینس آر. ظاہر ہے کہ سورج کا ماس تو ایک فکسڈ ہے, لیکن جب آپ اس سے نیچے جاتے ہیں اور ایک دائرہ بناتے ہیں, ایک شیل بناتے ہیں, تو اس شیل کے اندر جو ماس ہے اس کو میں نے یہاں پر ایم آف آر کہا ہے. ایم آف آر کو آپ لکھ سکتے ہیں ایز دی انٹیگرل آف 4 پائی آر اسکوائر ڈی آر انٹو رو آف آر انٹیگریٹڈ فرام 0 ٹو آر. اب چلیے ہم حساب لگاتے ہیں کہ ایکولیبریم کس صورت میں پیدا ہوتی ہے. کشش ثقل کی مقدار ڈی ایف ہے جو مائنس جی ایم آف آر ٹائمز رو آف آر انٹو 4 پائی آر اسکوائر ڈی آر ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائرڈ کے برابر ہے. یہاں پر مائنس سائن اس واسطے کہ یہ اندر کی طرف ہے, اور میں یہ پھر دہراتا ہوں, دس از جی انٹو ایم انٹو ایم ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائرڈ. گویا کہ یہ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ہے. اچھا, تو ایک طرف یہ قوت ہے, دوسری طرف اب گیس کا دباؤ ہے جو باہر کی طرف ہے, اور اگر کشش ثقل نہ ہوتی تو یہ سورج پھٹ پڑتا. ان دونوں کو اب ہم برابر کرتے ہیں. ڈی ایف جو گیس کا پریشر ہے, دیٹ از اکول ٹو ڈی پی از دا ڈفرنس ان پریشرز بٹوین دی اپر اینڈ لوور پارٹس انٹو دا ایریا, اور ایریا ہے 4 پائی آر اسکوائرڈ. چنانچہ اب یہاں سے ہمیں ایک ایکویشن ملتی ہے, ڈی پی بائی ڈی آر از اکول ٹو مائنس جی ایم آف آر انٹو رو آف آر ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوائرڈ. یہ ایک بڑی بنیادی ایکویشن ہے, اس واسطے کہ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پریشر ڈسٹنس کے ساتھ کس طرح سے بدلتا ہے. تو اگر ڈی پی بائی ڈی آر ہمیں معلوم ہو تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ پریشر مختلف جگہوں پر کتنا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سورج کی بالائی تہ پر پریشر زیرو ہے, اور وہ اس واسطے کہ اس سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ یہ ہمیں ایک انیشل کنڈیشن معلوم ہے. اب رو آف آر جاننا ضروری ہے, تبھی آپ اس ایکویشن کو حل کر سکتے ہیں. رو آف آر کیا ہے؟ دیٹ از دی ڈینسٹی ایٹ ڈفرنٹ ویلوز آف آر. آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم کیسے ہو سکتا, ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ مختلف گہرائیوں پر کثافت کی قیمت کتنی ہے. اب چلیے فی الحال میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا ہوں, تھوڑی دیر بعد دوں گا. لیکن فرض کیجئے کہ رو آف آر کانسٹنٹ ہے. وہ اس لیے کہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس ایکویشن سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اگر رو آف آر کانسٹنٹ ہے, اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک فرضی بات ہے, تو اس کی قیمت بنتی ہے ماس آف دا سن ڈیوائڈیڈ بائی دا والیوم آف دا سن, جو 4 اوور 3 پائی ریڈیس آف دا سن کیوبڈ ہے. چلیے ہم اگر رو کی یہ قیمت ڈالتے ہیں ڈی پی بائی ڈی آر والی ایکویشن میں, تو وہاں سے پھر ہمیں پریشر ایٹ دا سینٹر آف دا سن ملتا ہے, جس کی قیمت ہے جی انٹو دا ماس آف دا سن انٹو دی ایوریج ڈینسٹی, جو 1.4 گرامز پر سینٹی میٹر کیوب بنتی ہے, ڈیوائڈیڈ بائی دا ریڈیس آف دا سن. اور اگر آپ یہ سارے اعداد اس فارمولے میں ڈالیں, اس سے جواب نکلتا ہے 3 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 9 ایٹموسفیئرز. اب ایٹموسفیئرز سے مطلب یہ کہ زمین پر جتنا ہوا کا دباؤ ہے, اگر اس کو آپ ایک ایٹموسفیئر کہیں, تو سورج کے مرکز میں اتنا زیادہ پریشر ہے, 3 ٹائمز 10 ٹو دا پاور 9 ایٹموسفیئرز. اس کا مطلب یہ کہ ایٹمز, یا ایٹمز تو وہاں نہیں ہوتے لیکن نیوکلیائے آپس میں اکثر ٹکراتے ہیں. یہاں میں نے آپ کو ویلوسٹی ڈسٹریبیوشن آف نیوکلیائے کے دو مختلف گرافز دکھائے ہیں, جب ٹیمپریچر 1 ملین ڈگریز کے ہوتا ہے اور جب ٹیمپریچر 2 ملین ڈگریز کے ہوتا ہے. تو یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت جب ملینز آف ڈگریز سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور پریشر 10 ٹو دا پاور 9 ایٹموسفیئرز ہوتا, تو پھر فیوژن کے کنڈیشنز ممکن ہو جاتے ہیں. لیکن وہ سوال اب بھی ہے کہ اگر ہم پریشر جاننا چاہیں اور اگر ہم سورج کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا؟ آخر جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ تو بالائی سطحوں سے ہی آ سکتی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ایک فوٹون جب کور میں سے نکلتا ہے تو اس کو سطح تک آنے میں 170,000 سال لگ جاتے ہیں. مگر ایک اور پارٹیکل ہے جو ہمیں معلومات پہنچاتا ہے سورج کے اندر اس کے اندرونی حصوں کے بارے میں, اور وہ ہے نیوٹرینو. نیوٹرینو صرف 2.1 سیکنڈ میں کور سے سطح تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ خلا میں سے گزرتا ہوا بالآخر زمین پر پہنچتا ہے. نیوٹرینو اس واسطے اتنی تیزی سے نکل سکتا ہے کہ اس کا انٹریکشن میٹر کے ساتھ بہت بہت کم ہے. جتنے نیوٹرینوز زمین پر آتے ہیں وہ تقریباً سارے زمین میں سے گزر جاتے ہیں. صرف 1 نیوٹرینو in 10 to the power 42 زمین کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے. لیکن آج سائنسدانوں نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ ان نیوٹرینوز کو نہ صرف ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جان سکتے ہیں کہ سورج میں سے کتنے نیوٹرینوز نکل رہے ہیں اور کس انرجی کے نکل رہے ہیں. چنانچہ اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سورج کی مختلف تہوں پر اور اس کی مختلف آر ویلیوز پر ڈینسٹی کتنی ہے. یہ ایک لمبی کہانی ہے, ایک بڑا مضمون ہے, مگر یہاں پر میں صرف آپ کو اتنا ہی بتا سکتا. ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم سورج کے اندر اور اندرونی حصوں کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں, اور اس کو ہیلیو سائسمولوجی کہتے ہیں. ہیلیو سے مطلب سورج سے متعلق, اور سائسمولوجی سے مطلب ہے زلزلوں کی سائنس. ہاں, سورج پر زلزلے آتے ہیں. شاید آپ کو یہ سن کر تھوڑا سا تعجب ہو, مگر بات یہ ہے کہ سورج کی سطح یوں اوپر نیچے اچھلتی ہے جس طرح زمین کی سطح اوپر نیچے جاتی ہے جب زلزلے آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ سورج کے اوپر جا کر کوئی میٹر تو نہیں رکھ سکتا جس سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ زلزلوں کی شدت کتنی ہے, کہاں آتے ہیں کہاں نہیں آتے ہیں. تو پھر ہمیں کیسے پتا کہ سورج پر زلزلے آتے ہیں؟ بنیادی طور پر اس کے لیے ہم ڈاپلر ایفیکٹ استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں آ کر اکٹھے ہو رہی ہیں. جو آپ نے پچھلے لیکچرز میں سنا ہے وہ اب ہم سورج کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. ڈاپلر ایفیکٹ کا استعمال یوں ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر سورج کی بالائی طے یہ ہے اور یہ اوپر نیچے یوں جاتی ہے, تو اس کے ساتھ جتنے ایٹمز ہیں وہ بھی اوپر نیچے یوں حرکت کرتے ہیں. اس ارتعاش کو دیکھنے کے لیے ہم ڈاپلر شفٹ استعمال کرتے ہیں. تو جب یہ طے اوپر کی طرف جاتی ہے تو اس میں سے جو فوٹونز نکلتے ہیں ان کی فریکوینسی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, جب یہ طے نیچے آتی ہے تو فریکوینسی گھٹ جاتی ہے. اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سورج کے کس حصے پر زلزلے آ رہے ہیں اور ان کی شدت کتنی ہے. ہیلیو سائسمولوجی ایک نیا مضمون ہے. سن 1965 میں یہ دیکھا گیا کہ سورج کی بالائی طے مختلف جگہوں پر مختلف رفتاروں سے حرکت کرتی ہے. پھر سن 1975 میں اس کی پہلی توجیہ پیش کی گئی, اور اب یہ باقاعدہ ایک مضمون کی شکل میں ابھرا ہے. لیکن اب میں ایک اور موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں. سورج سے جو گرمی اور روشنی خارج ہوتی ہے وہ بالآخر ہم تک پہنچتی ہے, اور اگر یہ نہ ہو تو زمین پر زندگی ناممکن ہو جاتی. اب یہ دیکھیے کہ سورج ایک بلیک باڈی ہے اور اسی طرح زمین ایک بلیک باڈی ہے. اس کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ کسی جسم کو گرم کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ایٹم یا مولیکیول ہیں اور جن کے اندر چارجز ہیں تو وہ حرکت کرتے ہیں. ان کے ارتعاش سے, ان کی حرکت سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز خارج ہوتی ہیں, اور اس کو بلیک باڈی ریڈیشن کہتے ہیں. میں نے بلیک باڈی ریڈیشن کا ایک فارمولا بھی آپ کو دکھایا تھا جو سٹیفن بولٹزمن لا کہلاتا ہے, جس کے بقول پاور ریڈیٹڈ از اکول ٹو سگما ٹی ٹو دا پاور 4. سگما ایک کانسٹنٹ ہے جو سٹیفن بولٹزمن کانسٹنٹ کہلاتا ہے. چلیے ہم اس فارمولے کو استعمال کرتے ہیں. یہ جاننے کے لیے کہ اگر کوئی گولا رکھا جائے اور یہاں پر اس گولے کا ڈائمیٹر 10 سینٹی میٹر ہے، اگر اس کو 20 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی کہ 293 ڈگری کیلوین پہ رکھا جائے تو پاور ریڈیئٹڈ از سگما ٹی ٹو دا پاور 4، جس کا مطلب یہ کہ 418 واٹ یہ ریڈیئٹ کرے گا فی اسکوئر میٹر۔ چنانچہ اگر آپ اس کو ایریا سے ضرب دیں تو اس کی مقدار بنتی ہے 13 واٹ۔ آپ یہ حساب بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم سے کتنی ریڈیئیشن ہوتی ہے، اور اگر ایریا اس میں شامل کیا جائے، چلیے ایک اپروکسیمیشن ہی صحیح، تو اس سے تقریباً 100 واٹ کا آنسر نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر سیکنڈ آپ کے جسم سے 100 واٹ خارج ہوتے ہیں ریڈیئیشن کی صورت میں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلی کی تصویر لی گئی ہے، اس بلی کو دیکھیں، اس میں سے بھی ریڈیئیشن خارج ہوتی ہے، جسم کے جو زیادہ گرم حصے ہیں وہاں سے زیادہ اور ٹھنڈے حصوں سے کم۔ اسی طرح سے زمین سے بھی توانائی خارج ہوتی ہے۔ کتنی خارج ہوتی ہے؟ سگما ٹی ٹو دا پاور 4 پر یونٹ ایریا۔ اب ہم یہ حساب لگانا چاہتے ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت کتنا ہونا چاہیے۔ ہمیں سورج سے گرمی ملتی ہے، دوسری طرف زمین خود خلا میں یہ توانائی خارج کرتی ہے۔ اس کے واسطے مجھے 3 کوانٹیٹیز ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے PS، which is the sun's flux at its surface، اور اسٹیفن بولٹزمین لا کے مطابق اس کی قیمت ہے سگما ٹیمپریچر آف دا سن ٹو دا 4th پاور۔ اس کے بعد سنز فلکس ایٹ دی ارتھ، جس کو میں نے PR کہا ہے، اور اس کی قیمت سگما ٹی ٹو دا پاور 4 ٹائمز RS اوور آر اسکویئرڈ ہے۔ اس کو بہتر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں کہ سورج سے جو توانائی خلا میں پھیلتی ہے، نکلتی ہے، اس کا صرف ایک حصہ زمین تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ زمین کا ایریا پورے دائرے کے اوپر تو نہیں پھیلا ہوا ہے۔ زمین کا جتنا ایریا ہوگا اسی حساب سے اس کو گرمی اور توانائی ملے گی۔ تو اس واسطے ہمیں ریڈیس آف دا ارتھس آربٹ اور ریڈیس آف دا سن دونوں کی ضرورت ہے۔ ان کا ریشیو بنتا ہے ریڈیس آف دا سن اوور ریڈیس آف دی آربٹ اسکویئرڈ، کیونکہ ایریا گوز ایز اسکویئرڈ۔ اس کے بعد پھر ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ زمین کا فلکس کتنا بنتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا اپنا جو ٹیمپریچر ہے، جس کو یہاں پہ ٹی ای کہا گیا ہے، اس کے حساب سے کتنی انرجی خارج ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جتنی انرجی ہمیں سورج سے ملتی ہے اتنی ہی واپس جاتی ہے۔ اگر دونوں میں فرق ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں نیٹ انرجی یا تو مل رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، جس کا مطلب پھر یہ بنتا کہ زمین کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا جاتا۔ لیکن چونکہ یہ ایک ایکویلیبریم سولوشن ہے، ایک ایکویلیبریم سیچویشن ہے، تو اس واسطے جتنی توانائی آتی ہے اتنی ہی واپس جاتی ہے۔ چنانچہ پاور ابزارب فرام دا سن از اکول ٹو پاور ریڈیئٹڈ بائی دی ارتھ۔ سورج سے جتنی ریڈیئیشن ہمیں ملتی ہے اس کی مقدار ہے PR، گویا کہ سنز فلکس ایٹ دی ارتھ، ملٹیپلائڈ بائی دی ایریا، پائی ریڈیس آف ارتھ اسکویئرڈ۔ دوسری طرف جو باہر جاتی ہے اس کی مقدار ہے PE انٹو 4πRE². اب یہاں پر میں نے پائی آر ای اسکویئرڈ کیوں نہیں اور 4πRE² کیوں استعمال کیا؟ وہ اس واسطے کہ پائی آر اسکویئرڈ تو کراس سیکشنل ایریا بنتا ہے، لیکن پوری زمین کا ایریا 4πRE² بنتا ہے، اور چونکہ زمین تو ہر سمت ریڈیئٹ کرتی ہے تو ہمیں ٹوٹل سرفیس ایریا لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اب ہم نے یہ حساب لگایا کہ پاور ریسیوڈ از اکول ٹو پاور ایمیٹڈ۔ آگے چلتے ہیں، اس سے پھر PR از اکول ٹو 4 times PE نکلتا ہے۔ اب آپ PR اور PE کی قیمتیں لگائیں تو وہاں سے پھر ٹیمپریچر آف دی ارتھ 280 ڈگریز کے نکلتا۔ اب 280 ڈگریز کے کوئی برا حساب نہیں ہے، حالانکہ ہم نے ایک بڑی سادہ قسم کی کیلکولیشن کی، لیکن یہ بالکل ٹھیک بھی نہیں ہے. سورج سے آنے والی گرمی کا تقریباً 30% تو ہماری فضا سے ریفلیکٹ ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین کا ایوریج سرفیس ٹیمپریچر 290 ڈگری کے ہے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 13 ڈگری سینٹی گریڈ. اب یہاں پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فضا کا ایک بڑا اہم رول ہے. اب اس کو ہم بہتر سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق پھر گلوبل وارمنگ کے ساتھ بنتا ہے، جو آج ایک بہت بڑے مسئلے کے طور پر ابھر کے آیا ہے. سورج سے آنے والی گرمی زمین پر جب داخل ہو جاتی تو گرمی پیدا کرتی ہے، لیکن جب یہ گرمی باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تو فضا میں اب گیسیں شامل ہو گئی ہیں، خصوصاً کاربن ڈائی آکسائڈ، جو اس کو واپس جانے سے روکتی ہیں. ہاں، کاربن ڈائی آکسائڈ تو ہمیشہ سے تھی، لیکن چونکہ اب گاڑیوں سے اور فیکٹریوں سے یہ دھواں اٹھتا ہے اور اس دھوئے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، اس واسطے اب اس ریڈیشن کو باہر جانے میں دشواری ہوتی ہے. چنانچہ زمین کا عمومی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک گرین ہاؤس وارمنگ گیس کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہر مالیکیول کے اپنے وائبریشنز ہوتے ہیں. تو اگر آپ کاربن ڈائی آکسائڈ کو دیکھیں تو یہ کئی مختلف طرح سے ارتعاش کر سکتا ہے، وائبریٹ کر سکتا ہے. جب میں نے کوانٹم میکینکس کی بات آپ کے ساتھ کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر کوانٹم سسٹم میں مخصوص لیولز ہوتے ہیں. یا تو آپ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں یا کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ آدھا بیٹھ نہیں سکتے. تو ایک سسٹم کو یا تو اس لیول یا اس لیول یا اس لیول میں ہونا پڑتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول اس یا اس یا اس لیول میں ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب زمین سے ریڈیشن اوپر جانے کی کوشش کرتی تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے مالیکیولز کو ایکسائٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول اس گرمی کو جذب کر لیتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ میتھین گیس، میتھین آپ کو یاد ہوگا سی ایچ فور ہے، یہ بھی ایک گرین ہاؤس وارمنگ گیس کہلاتی ہے، کیونکہ اس کی مولیکولر وائبریشنز بھی اسی رینج میں آتی ہیں. تو میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ جو ریڈیشن زمین سے نکلتی ہیں ان کا ایک فریکوینسی اسپیکٹرم ہے. اس فریکوینسی اسپیکٹرم میں اگر مالیکیولز موجود ہوں جو اس ریڈیشن کو جذب کر سکیں تو پھر وہ ریڈیشن خلا میں لوٹتی نہیں ہے، ادھر ہی ٹھہر جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے. اب ایک اندازے کے مطابق اگلے 50-100 سال میں 5 سے لے کر 10 ڈگریز سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوگا. اگر ایسا ہوا اور اگر انسانوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کے اوپر قابو نہیں پایا تو پھر زمین کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ جہاں شمالی اور جنوبی قطب پر برف کے تودے ہیں وہ پگھلتے چلے جائیں گے. جب وہ گلیشئر پگھلیں گے تو اس سے سمندر کی سطح اوپر اٹھتی چلی جائے گی، اور اگر ہمیں اپنے اس سیارے کو بچانا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ پر خاص طور پر اور میتھین پر بھی قابو پانا ہوگا. اب میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں. کیا سورج ہمیشہ تک رہے گا یا یہ بھی کسی دن ختم ہو جائے گا؟ چلیے، ایک طرح سے تو میں نے آپ کو جواب دے ہی دیا ہے کہ چونکہ یہ ہائیڈروجن کنزیوم کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس واسطے بالآخر اس کا ایندھن تو ختم ہو جائے گا، اور جب یہ ایندھن ختم ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں فیوژن ری ایکشنز ختم ہو جائیں گے. اب میں نے آپ کو کچھ وقت پہلے یہ بتایا تھا کہ ہائیڈروجن فیوژن کے لیے ہمیں تقریباً 8 ملین ڈگریز کے کی ضرورت ہے، اور 8 ملین ڈگریز کے صرف سورج کے کور میں پایا جاتا ہے. آج سے تقریباً 5 ارب سال بعد ہائیڈروجن تقریباً ختم ہو چکی ہوگی. اس کی بہت ہی معمولی مقدار رہے گی کیونکہ اس کا بیشتر حصہ ہیلیم میں تبدیل ہو چکا ہے. اس کے نتیجے میں کور بجائے سورج کے مرکز میں ہونے کے اب یہ باہر کی طرف آ گیا. جو فیوژن ری ایکشن ہے وہ صرف کور ہی میں ہوتا ہے جہاں درجہ حرارت 8 ملین ڈگریز کے لگ بھگ ہو. سورج کا بڑا حصہ اب ہیلیم بن چکا ہے اور اب جو بالائی حصہ ہے وہیں پر تھوڑی بہت ریئیکشنز فیوژن ریئیکشنز ہوتی ہیں. کچھ وقت کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا. اب اس کے نتیجے میں جو درجہ حرارت میں کمی آئے گی اس سے سورج کی ساخت بالکل ہی بدل جائے گی. یہ دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سورج کے اندر دو بیسک فورسز ہیں. ایک فورس وہ جو اس کو سکیڑنے کی کوشش کرتی ہے کشش ثقل، دوسری طرف وہ قوت جو اس کو باہر کی طرف لے جاتی ہے، مطلب یہ کہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے. ان کا توازن جب بگڑ جاتا ہے تو پھر تبدیلیاں آتی ہیں، لازمن آئیں گی. اگرچہ ہم 5 بلین سال بعد یہاں نہیں ہوں گے لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت گیس کا دباؤ اتنا نہیں ہوگا کہ وہ کشش ثقل کو روک سکے. چنانچہ اب سورج سکڑنے لگے گا، وہ یوں سکڑے گا کہ اب ڈینسٹی کور میں اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہاں ہیلیم کے ایٹمز آپس میں ٹکرانے لگیں گے. جب میں نے آپ سے فیوژن کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہاں ہائیڈروجن اور ہائیڈروجن آپس میں فیوز ہو کر توانائی پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ہیلیم اور ہیلیم کے نیوکلیائی بھی آپس میں ٹکرا کر فیوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ ٹیمپریچر اور پریشر کی ضرورت ہے. اور اب یہ کیفیت ضرور پیدا ہوگی کیونکہ جیسے جیسے یہ سورج اب سکڑتا جائے گا ویسے ویسے ادھر درجہ حرارت اب بڑھتی جائے گی، پریشر بڑھتا جائے گا، اور اب فیوژن کا عمل ہیلیم سے شروع ہو چکا ہوگا. تو اس کو 3 ہیلیم پروسیس کہتے ہیں. سو ہیلیم پلس ہیلیم پلس ہیلیم گوز انٹو کاربن 12، اور اس کے نتیجے میں اب سورج کو ایک نئی زندگی ملے گی. مگر یہ پہلے سے بالکل مختلف ہوگی کیونکہ اب سورج بجائے اس کے کہ وہ سکڑتا چلا جائے اب وہ پھیلتا چلا جائے گا. اس کو ریڈ جائنٹ فیز کہتے ہیں. ریڈ جائنٹ فیز میں سورج کا سائز موجودہ سائز سے 100 گنا زیادہ ہوگا، مطلب یہ کہ یہ 100 گنا پھیل چکا ہوگا، اور اس میں جو نزدیکی سیارے ہیں وہ بھی اس کی گرفت میں آ جائیں گے، اس میں گر کر تباہ ہو جائیں گے. یہ بھی ہمیشہ تک نہیں ہوگا اس واسطے کہ ہیلیم کو بھی ختم ہونا ہے. اب کاربن 12 جلنے لگے گا، لیکن کاربن 12 کے جلنے سے ایک اور کیفیت پیدا ہوگی. کاربن 12 کی فیوژن کے لیے ہمیں اور زیادہ ٹیمپریچر چاہیے، لیکن اب اس کے نتیجے میں یہ ایک سپر جائنٹ فیز میں چلا جائے گا، اور وہ اس سے بھی 100 یا اس سے زیادہ 200-300 گنا بڑا ہوگا. اس کو سپر جائنٹ فیز کہتے ہیں. اور آخر میں کیا ہوگا؟ آخر سے مراد یہ کہ جب کاربن 12 بھی ختم ہو جائے گی اب ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے، اور اس کو وائٹ ڈوارف فیز کہتے ہیں. اب چونکہ اب یہ اس کی نیوکلیئر فزکس بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اب چونکہ پریشر اتنا نہیں ہے کہ وہ کشش ثقل کو روک سکے، تو اب یہ سورج سکڑتا چلا جائے گا سکڑتا چلا جائے گا، اور صرف جب یہ زمین کے قطر کے برابر ہوگا تب یہ رکے گا، اور اس وقت اس کو وائٹ ڈوارف کہیں گے، اور اس وقت اس کی کثافت اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر آپ اس میں سے ایک اتنا سا گیند برابر کا مادہ نکالیں تو اس کا وزن تقریباً زمین کے برابر ہوگا. اس کو وائٹ ڈوارف کہتے ہیں. اس کی تفصیل میں یہاں نہیں بتا سکتا، لیکن اس طرح کی مثالیں ہمیں آسمان میں بہت دکھائی دیتی ہیں. مثال کے طور پر ایک ستارہ ہے جو سیریس بی کہلاتا ہے، اس کی تصویر آپ کے سامنے ہے. اس کا ایک ساتھی ستارہ ہے جو سیریس اے ہے. سیریس بی وائٹ ڈوارف ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیریس اے کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. ستاروں کا آخری انجام اس سے بھی مختلف ہو سکتا ہے. اب جو بھاری ستارے ہیں، ہمارا سورج نہیں لیکن جو اس سے کئی گنا بھاری ہیں، دس گنا یا بیس گنا زیادہ، وہ بالآخر بلیک ہولز بھی بن سکتے ہیں. بلیک ہولز کے بارے میں میں مختصراً یہاں ذکر کرتا ہوں کہ جب کسی ستارے کا ایندھن مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کوئی گیس کا دباؤ نہیں رہتا اور وہ سکڑتا چلا جاتا ہے اور اس کی کثافت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کی سطح کے اوپر گریویٹیشنل فیلڈ کسی چیز کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی، حتیٰ کہ روشنی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتی ہے. ایسی صورت میں اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں. اب اس لیکچر میں میں نے سورج کے مستقبل کے بارے میں بات کی، اور اس سے پہلے یہ کہ سورج میں کیا کچھ ہے، ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی اجزاء ہیں، کہ اس کا درجہ حرارت سطح پر کیسے کتنا ہے، اور یہ کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے، درجہ حرارت کتنی ہے اس کے کور میں، پھر اس کے کروموسفیئر پہ، پھر اس کے کرونا پہ، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب باتوں سے ایک حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہم نے فزکس کے تمام شعبے استعمال کیے. ہم نے یہاں پر کلاسیکل میکینکس استعمال کیا. ہاں، اگر ہمیں ایک بیلنس چاہیے بٹوین پریشر اینڈ گریویٹی تو پھر ہم نیوٹنز لا وہاں استعمال کر رہے ہیں. پھر ہم نے تھرمو ڈائنامکس اور اسٹیٹسٹیکل میکینکس استعمال کی، کیونکہ اس کے اندر جو گیس ہے وہ گرم ہے، اس گرمی کی وجہ سے ایٹمز اور مولیکیولز اور نیوکلیائے اور جو بھی اجزاء ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، کس تیزی سے حرکت کرتے ہیں یہ ہمیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے پتہ چلتا ہے. اس میں سے توانائی کس انداز میں خارج ہوتی ہے، پلانکس ڈسٹریبیوشن، یہ بھی ہمیں اسٹیٹسٹیکل میکینکس سے معلوم ہوئی. پھر نیوکلیائے جب آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان سے انرجی خارج ہوتی ہے، فیوژن ریئیکشنز، اس کے لیے ہمیں نیوکلیئر فزکس اور کوانٹم میکینکس جاننے کی ضرورت ہے. غرض یہ کہ یہاں پر فزکس کے تمام شعبے کام میں آئے. یہ نہیں کہ اگر ہم نے صرف یہ پڑھا ہوتا تو ہم سورج کو سمجھ چکے ہوتے، یا وہ پڑھا ہوتا. یہاں سے ہم پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو بھی اس کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو ان تمام مضامین پر غور و خوض کرنا ہوگا. اب فزکس کی ان گنت ایپلیکیشنز ہیں. اگر ہم سورج سے ہٹ کر زمین کی طرف آئیں تو زمین پر بھی مختلف قسم کے مظاہر ہیں، اور اگر ہم فزکس کے اصولوں کا اطلاق وہاں پر کریں تو ادھر سے بھی بہت سی دلچسپ اور نئی باتیں سامنے آتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر غور کریں گے اور آپ بھی علم کی حدود کو آگے بڑھائیں گے، آج نہیں تو مستقبل میں ضرور.